پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پردیگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، نبی اور آل نبی کے ذریعے سے دین پر چلنے کا راستہ تعلیم فرمایا۔ ان کی قربانیوں کے صدقے میں خدا نے ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کی تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے، انسان کو کمالات کے اوپر فائز کرنے کے لیے دین مبین کو ارسال فرمایا، اور دین مبین کے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے، اور شاید اہم ترین دعویٰ جس کی وجہ سے اس دین کی پذیرش ہے، وہ یہ کہ یہ اس کائنات کی تمام تر مشکلات کو حل کرنے کے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک دین کے ماننے والے ہوں جو کامل دین ہو، اور اس کامل دین کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور سے پوچھیں ہماری مشکل حل کیسے ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس اسفیئر کا، جس موضوع کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس میں ہم کسی سے پوچھیں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کارخانے کو لگانے کے لیے ہم کسی اور سے پوچھیں کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے آئے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی کے لیے کسی سے سوال کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سے پوچھیں یہ بتاؤ زندگی پرسکون کیسے گزاری جاتی ہے۔ یہ دین کا چیپٹر ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ پوچھیں کہ سوسائٹی میں امن و امان کیسے آتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہ دین کا کام ہے۔ خوف کی حالت میں امن دینا دین کا کام ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ دین پہ عمل کریں اور کسی سے یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ بھوک کا مقابلہ کیسے ہوگا، یہ سارے دین کے چیپٹرز ہیں، یہ سارے دین کے کام ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ بہت سارے دینداروں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ دین سے طلب کیا کرنا ہے، دین سے مانگنا کیا ہے. ہم لوگ دین کو رسم میں دیکھتے دیکھتے دین سے رسم کا ہی مطالبہ کرنے لگے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چند مراسم ہیں وہ پورے ہو جائیں اس کا مطلب ہے دین پورا ہو گیا. یہی ہماری دین سے ڈیمانڈ بھی ہے. دین صرف مراسم دینے کے لیے نہیں آیا، مراسم تو خود اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے دین زندہ ہو، دین کے اوپر عمل ہونا شروع ہو، لوگ دین کو سیکھیں. مثلا اگر آپ شب قدر کے اعمال انجام دیں گے تو یہ کس لیے ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ دین شب قدر کے اعمال کے لیے آ جائے، نہیں، شب قدر کے اعمال اس لیے ہیں کہ دین کی روح کو معاشرے میں کیسے زندہ کیا جائے. آپ جائیں گے عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کے لیے دین نہیں آیا ہے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک اسپرٹ آئے گی، اس اسپرٹ کے ذریعے سے دین میں پھیلنا ہے. اسی طریقے سے ماہ رمضان، اسی طریقے سے نمازیں. یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ مثلا مسجد سے باہر نکلیں تو اب آپ اوپر میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے دینی کام کیا تھا، اب دینی کام سے فارغ ہو گئے. بالکل الٹا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے نماز اقامہ کرو، نماز قائم کرو. تو نماز کہاں قائم کریں؟ پانچ منٹ کا کام ہے، دس منٹ کا کام ہے، اور نماز کیا قائم کریں؟ تو یہ بہت اچھی طریقے سے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی وہ جو اصلی دین ہے، روح دینی ہے، وہ روح دینی کسے کہتے ہیں؟ اب آپ تصور فرمائیے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ نے کئی دفعہ اس کو شاید سنا ہوگا. وہ یہ کہ 13 سال اللہ کے رسول مکہ میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے. جو مراسم ہم دین سے جانتے ہیں ان میں سے کوئی اس زمانے میں تھا ہی نہیں. اسلام، نماز، روزہ، اعمال، عبادات، وہ دعائیں جو مفاتیم ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس 13 سال میں تھی ہی نہیں. پھر دین کے نام پہ کیا تھا؟ اصل لوگ دین کے نام پہ کر کیا رہتے ہیں؟ میں تو بعض اوقات تعجب سے یہ سوچنے لگتا ہوں کہ جب یہ سب نہیں تھا تو ہم تو دین کے نام پہ یہی کچھ کرتے ہیں، تو لوگ دین کے نام پہ کرتے کیا تھے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے دین یعنی یہ کہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، دین یعنی سچ بولو، دین یعنی ہمسائے کا خیال کرو، دین یعنی امانت داری دکھاؤ، دین یعنی جھوٹ سے بچو، ظلم نہ کرو. اور اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں ان کے بعد کچھ مراسم تھے جنہوں نے یہ کام کروانے تھے. ہمارے یہاں مراسم زندہ رہ گئے ہیں، روح دین ختم ہو گئی. اچھا، جب روح دین ختم ہو گئی ہے تو پھر ایک بہت خطرناک مرحلہ پیش آتا ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی سے، معاشرے کے اندر پیداوار سے، پروڈکٹیوٹی کی. بھائی ایک کوشچن بنتا ہے، وہ یہ کہ اب اس کے لیے تھوڑا سا ایک تمہید تیار کر لیتے ہیں تاکہ یہ کوشچن اچھی طریقے سے واضح ہو سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے. وہ ہدف نہ ملے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سوال ہوتا ہے پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تصور فرمائیں، یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس کا بنیادی ترین مقصد جو عقل مند انسان کے لیے ہونا چاہیے، شوبازی عقل مندی کا کام نہیں ہے، اس کا بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے ٹائم بتا دیں، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کا ہدف. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر یہ گھڑی بہت اچھی گھڑی ہے، ہر لحاظ سے اچھی ہے، صرف ایک مشکل ہے، یہ ٹائم نہیں بتاتی ہے. کب تک میں اسے اپنی کلائی میں لٹکاؤں گا؟ کب تک لٹکاؤں گا؟ اگر آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی چیز اپنا فنکشن نہیں کر رہی، آپ اس کو لیگیسی میں کب تک چلائیں گے؟ کسی کی میراث میں کب تک اپنی جیب میں رکھیں گے اسے؟ کچھ ہی وقت کے بعد آپ کو خیال آئے گا کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے پھر؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو تعویذ باندھا گیا تھا کہ وہ حادثہ نہ ہو، تو تیسرے حادثے کے بعد تو اتار دے گا نا، کہ بھائی اس لیے باندھا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، تین ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کو باندھنے کا کیا فائدہ ہے؟ باندھ اتار دے گا وہ فوراً، اگر اس کے پاس کوئی غلط قسم کی ایسی چیز ہے. اب آپ خود تصور فرمائیں، اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ دین ہمارے کام آئے گا، میں دین کو لے کے چل رہا ہوں، روح میں نے نکال دی، نعوذ باللہ تعالیٰ، روح نکال دی ہے، صرف دین کی مراسم رہ گئے، اب ان مراسم کو لے کے چلا، پہلا فائدہ جو دین کا ملنا تھا وہ نہیں ملا، میں نے صبر کیا، دوسرا نہیں ملا، میں نے صبر کیا، تیسرا نہیں ملا، میں نے صبر کیا، میری نسلیں بھی صبر کریں گی؟ نہیں، وہ ایک موقع پر آ کے کہیں گے یہ بابا نے کیا چیز پکڑا دی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے دین کے روح دین کی روح مٹ جانے کا، کہ پہلے مرحلے میں دین کی روح مٹتی ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ بھی میں عرض کرتا چلوں عقل مندوں کے آتا ہے، بے وقوفوں کے ہاں وہ بے روح دین کو لے کے چلتے رہتے ہیں، اتنے نقصانات اٹھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی جرت نہیں کرتے اپنے آپ سے سوال کریں اس میں کمی کیا ہے. اور میں کئی دفعہ اس کو مختلف جگہ پہ عرض کرتا ہوں، یہودیت کو نسخ ہوئے ہوئے 3000 سال ہو رہے ہیں، 2000 سال ہو چکے ہیں حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے آنے کے بعد، یہودیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، شریعت اس کی ختم ہو گئی تھی. مٹ گئی ہے یا چل رہی ہے؟ ابھی تک چل رہی ہے. اللہ کے رسول کے آنے کے بعد عیسائیت کا دور ختم ہو گیا تھا، 1500 سال ہو گئے، نہ صرف یہ کہ چل رہی ہے، 2.5 ارب اس کے بندے ماننے والے ہیں. پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ وہ تو شکر ہے کہ ایک عقل مند ٹائپ کا پاپ آ گیا جو کچھ سوال اٹھا رہا ہے بےچارا، ورنہ ابھی تک تو کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا تھا کہ یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو. یہ جو پاپ ہے یہ مجھے تھوڑا سا اس معاملے میں عقل مند لگ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ وہ عقل مند ہوں گے ورنہ اس مقام تک کیسے پہنچے ہوں گے، لیکن یہ کہ کچھ عمل میں نظر آنا چاہیے. واقعی انہوں نے کچھ آ کے کام کیے ہیں، انہوں نے کوشچنز ریز کیے ہیں کہ بھائی یہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. پورا جو پاپ کا نظام ہے، ویٹیکن کا سسٹم ہے، وہ بدترین فائنینشیل کرپشن میں مبتلا ہوا ہوا ہے. جو کیتھولک پادری ہیں وہ چائلڈ ابیوز کے اندر مبتلا ہوئے ہوئے نون کیسز ہیں. انہوں نے آ کر سوال شروع کیا کہ بھائی ہم فائنینشیلی کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں، چائلڈ ابیوز جیسی بد اخلاقی حرکتیں ہمارے اندر انجام پا رہی ہیں، ڈکٹیٹرز ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں، کیپٹلسٹ ہماری روح کو عذاب ڈالے رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. بھائی بڑا اچھا، انہوں نے ایک پیپر ریلیز کیا تقریباً 80 پیجز کا، جس میں انہوں نے کیپٹلزم کے اوپر بہت فنڈامنٹل کوشچنز ریز کیے. تو چلو یہ تو وہ آدمی ہے جو سوال کر رہا ہے، ورنہ سوال نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا 2000 سال 1500 سال چلتی چلی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی آپ خدا نہ کرے اگر آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ دین آپ کی مشکل کو حل نہیں کر رہا، فوراً اپنے آپ سے سوال کرو کیوں حل نہیں کر رہا. دین میں مشکل ہے یا دینداری میں مشکل ہے؟ ہمارے کیس میں دینداری میں مشکل ہے، ہمارے کیس میں بالکل بلنٹلی ہماری دینداری میں مشکل ہے. چونکہ ہماری دینداری میں مشکل ہے، یہ دین ہماری مشکل کو حل نہیں کر رہا. اچھا اب دو راستے ہیں، بغیر مشکل حل کیے لے کے چلتے رہیں تو کیا ہوگا؟ بے دینوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اور ہم پھیلا رہے ہیں. دل نہیں کڑتا، امریکہ سے کہتے ہیں، اے ڈی بی سے کہے کہ ہمارے 90 کروڑ روپے ریلیز کر دے تاکہ ہم جامشوروں کا پاور پلانٹ لگا لیں. بے عزتی نہیں احساس ہوتی کیا؟ قرض مانگ مانگ کی زندگی گزار گزار کے کوئی انسان بھی عزت نفس رکھنے والا انسان بھی اتنا قرض نہیں مانگتا ہے. یہ کیا نظام ہم نے بنایا اپنے لیے؟ ہم جانتے ہیں مشکل نظام بن گیا. کیوں نظام مشکل بن گیا؟ ہم پروڈکٹیوٹی نہیں مانگ رہے سن دین سے. اچھا اب ایک اور مشکل ہوتی ہے دین کے اندر، مشکل کو حل کریں اور دین میں گہرائی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
اگر آپ دین کے ذریعے مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور دین میں گہرائی نہیں ہے، دین میں گہرائی نہیں ہے، یعنی کوئی سادہ سا آدمی آیا بےچارا، وہ دین کے نام پہ ایک چیز دیکھتا ہے کہتا ہے یہی صحیح ہے. اب آپ نے ایک جز وقتی حل کو اختیار کر لیا. اگر کسی مشکل میں گہرائی ہو اور اس کا حل گہرائی کی جا کر ڈیل نہ کرے، اس کا مطلب ہے ایک مشکل اور بن گئی ہے. اب ایک اور مشکل بن گئی ہے، یہ بالکل ایسی نعوذ باللہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے اور ہم علاج اس کا فلو کا کر رہے ہیں، تو یہ جو کینسر ہے یہ پھیل جائے گا. اس کے بعد جب آپ کو اصل میں پتہ چلے گا تو وہ داستان آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی. یہ جو جز وقتی حل ہوتے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک بہلاوا قسم کی چیز ہوتی ہے جو بعد میں ایک اور بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. ہمیں آپ سے جو عرض کرنا چاہوں گا، اتنی نظریاتی باتوں کے پیچھے ہمیں عمل کی دنیا میں رہنا ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم کا مستقل حل کیا ہے. یہ ہمیں ریئیکشن پہ چلنا ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے ہم لوگ برسوں سے ریئیکشن پہ چل رہے ہیں. ریئیکشن پہ چلنے کا کسے کہتے ہیں؟ مثلاً آج اگر پنڈی کا سانحہ ہو گیا نا تو کل میں یہ کر لوں گا، پرسوں اگر پنڈی کا سانحہ نہیں ہوا ہے تو میرا جو چل رہا تھا وہ چلتا رہے گا. اچھا کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ 5 سال میں پہنچنا کہاں پر ہے؟ میں یہ نہیں مانگ رہا. اگر سانحہ آ گیا تو اگلا 2 مہینہ میں اس سانحے کو ڈیل کرنے میں لگا دوں گا، اگر سانحہ نہیں آیا تو 2 مہینے میں کچھ اور کر لوں گا، لیکن میرے پاس پلاننگ میں نہیں ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. یہ سب نہیں ہے ہمارے پاس. اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہم جز وقتی حل لے کے چل رہے ہیں، اور جز وقتی حل بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. حل آپ کا عمیق ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, اور میں نے عرض کیا پرائرٹیز کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے. کل ہم نے ایک انسانی ضرورتوں کا ایک ڈائیگرام ٹائپ کا بنایا, جس میں عرض کیا کہ سب سے اوپر اللہ کی بندگی ہے. اگر بندگی نہ ہو انسان انسان نہیں رہتا, انسان ظلم کرتا ہے. دوسرے مرحلے میں عزت نفس ہونی چاہیے. اگر انسان میں عزت نفس نہ ہو تو لاکھ اس کا پیٹ بھرا ہو پھر بھی وہ پس حرکتیں کرتا ہے. تیسرے مرحلے کے اندر اس کی مادی ضروریات پوری ہونی چاہیے, اور مادی ضروریات کو چھ کیٹیگری کے اندر ہم نے تین کے دو سیٹس بنا کر روٹی کپڑا مکان تعلیم صحت روزگار اس کو بیان کیا. اب یہاں تک آنے کے بعد اگلے کوشچن پہ جاتے ہیں جو ہم کل شروع کرنا چاہ رہے تھے. اہل بیت کس سطح پہ کام کرتے تھے؟ چھ سطح آپ کے ذہن میں ہوں گی جو ہم نے غربت کے معاملے میں عرض کی تھی. غربت کے نتیجے میں مثلا چوکی داری کر لی جائے یا سزا بڑھا دی جائے, یا غربت چوری کے معاملے میں چوکی داری کرے یا سزا دے, یا غربت کو دور کرے, یا مادی پرستی کا خاتمہ, اور آخر میں خدا پرستی. ہم یہاں تک پہنچے تھے. اہل بیت کس سطح پہ کام کرتے تھے؟ میں فقط ایک امام مقدس کی زندگی کا چند لمحات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, جن کے بارے میں بدقسمتی سے ہماری اوپینین شاید یہ رہی ہے کچھ لوگوں کی غیر ارادی طور پر کہ شاید اتنی سوشل لائف نہیں تھی. ابھی عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
61 ہجرہ سے لے کر 94 یا 95 ہجرہ تک 34 یا 35 سال امام کی زندگی ہے, امام چوتھے امام کی زندگی, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. درود بھیجے گا محمد و
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
امام معاشرے کی تبدیلی کے لیے جو بدترین جگہ پہ پہنچا ہوا تھا, اتنی بری جگہ پہ پہنچا تھا کہ سید الشہداء کا کسی نے ساتھ نہیں دیا یا بہت کم لوگوں نے ساتھ دیا, اس جگہ سے لے کر امام ترقی دلانا چاہتے ہیں معاشرے کو, معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں, یہ کام کس لیول پہ انجام دیا ہے؟ چونکہ ہم لوگوں کے پاس سادہ ترین رپورٹس آتی ہیں. سادہ ترین رپورٹ کیا کہتی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے, بالکل ایسے ہی تھا. راتوں کو گھر سے نکلتے تھے اور فقیروں مسکینوں کے گھروں پر راشن پہنچایا کرتے تھے, قطعاً ایسا تھا. یہ مستند تاریخ ہے, یہ مسلسل سنت اہل بیت اطہار, سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کتنی لمبی مدت کی پلاننگ کر رہے ہوں, جس کو بھوک لگی ہے وہ 3 دن انتظار نہیں کر سکتا ہے. جس کا پیٹ خالی ہے کیا اسے کھانا نہیں کھلانا ہے؟ اگر کھانا نہیں کھلانا ہے, آپ نے دنیا کا بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے, اس منصوبے کے اوپر عمل کرنے میں 2 مہینے لگیں گے, تو یہ بندہ خدا کہاں جائے گا پھر؟ تو ایک طبیعی سی بات ہے, اور میں نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کیا تھا, پرسوں شاید جب ہم اس کو بیان کر رہے تھے, وہ یہ کہ یہ لمبی مدت کی حکمت عملی تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انسانوں کو قطعاً اس پر کام کرنا پڑے گا کہ آج جو بھوکا ہے وہ کہیں بھوکا نہ سوئے, اس کا پیٹ کیسے بھرا جائے گا, اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس معاملے میں ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت اور سیرت بالکل واضح طور پہ نظر آتی ہے. وہ اس کام کو کرتے تھے, اس میں نظریے اور لمبی مدت کے کام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, یہ ظاہرے کے بہت اچھا کام ہے, ان کی سنت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
لیکن اگلا سوال ہم اس عنوان سے اٹھاتے ہیں کہ وہ جو ہم نے پیرامڈ بنایا تھا یا وہ جو ڈائیگرام بنایا تھا, اس کو امام کس طریقے سے اپنی زندگی میں کس طریقے سے اس کو ایڈریس کر رہے تھے, معاشرے کی تبدیلی کس طریقے سے لانا چاہ رہے تھے. تو اب ہم مختلف امام کے کاموں کو دیکھتے ہیں. نمبر 1, چوتھے امام کا جو مشہور ترین کام ہے وہ ان کی دعائیں ہیں. دعاؤں کا اثر کیا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے امام کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ البتہ یہ جملات ظاہر ہے اچھا نہیں لگتے کہ ہم کہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ہماری عرفی زبان ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم انالیسس کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم واقعیت سے نزدیک آ جائیں. ورنہ احتراماً ہمیں شاید یہ نہیں کہنا چاہیے, ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ امام کے ہدف کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, امام کس طریقے سے ہمیں اس سے کیسے سمجھنا چاہیے. لیکن بہرحال اب اس عرفیات کا ہم سہارا لے لیتے ہیں. تو امام دعائیں سکھا رہے ہیں. لوگوں کو کیوں دعائیں سکھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کا قرض اتر جائے, بس یہی ہدف ہے. مثلاً امام دعا سکھا رہے ہیں, اس لیے سکھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے بخار ہے, بخار اتر جائے, آیا صرف یہی ہدف ہے؟ اصلا آپ جا کر ان دعاؤں کو کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ مطالعہ ضرور کر لیں. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی ہم لوگوں کی کہ ہم مر جائیں اور اہل بیت کی تعلیمات ہم نے ایک دفعہ بھی نہ پڑھی ہو. اور بہت سارے لوگ اس بدقسمتی کے ساتھ دنیا سے گزر چکے ہیں. آپ اس میں نہیں پھنسیے گا. اس 1400 سال میں معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1400 سال میں بہت کم لوگ ایسے گزرے, خاص کر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر جب سے یہاں پہ دین موجود ہے, جنہوں نے متون کو پڑھ لیا, ٹیکسٹ, اسلامی ٹیکسٹ جو ہیں ان کو پڑھ لیا. متون پڑھنے والے بہت کم ہیں. مثلا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پوری نہج البلاغہ پڑھ لی ہے؟ اصلا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم پورا سمجھ کے پڑھ لیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحیفہ سجادیہ پوری پڑھ لی ہے؟ یہ ٹیکسٹ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے دین کی روح تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ مجسوں سے دین لے رہے ہیں. اب میرے پاس جب جو ناقص دین ہے تو میں ان کو کامل کہاں سے دے سکتا ہوں؟ کم سے کم جا کے ٹیکسٹ کو تو پڑھیں, قرآن کو دیکھیں تو صحیح. قرآن کریم نے جو بلاغہ صحیفہ سجادیہ, تین بیسک ٹیکسٹ ہیں ہمارے پاس, کم سے کم یہ تو پڑھے جائیں. تو آپ مرنے سے پہلے کم سے کم اس کام کو ضرور انجام دے دیجیے گا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اور ان کی دعاؤں میں عجیب و غریب اثرات ہیں. میں ایسے ہی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اللہ مجھے اور آپ کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرق.
البتہ بعض اوقات انسان ایسی چیزیں جو میں ابھی سنانے والا ہوں, سنانے کے بعد پچھتانے لگتا ہے. کیونکہ ایک آدھ دفعہ میں نے دیکھا کہ بجائے یہ کہ کوئی اس کو صحیح سمجھے, اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو جب کوئی مذاق اڑانے لگتا ہے اور وہ اس کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتا ہے, تو انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کیا گنجائش ہے کہ ان باتوں کو سنایا جائے. اس بات میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کچھ اور باتوں میں بعض اوقات مسئلہ بن جاتا ہے. تو کم سے کم یہ کریں. اور امام خمینی اپنے فرزند کو ایک جگہ نصیحت فرماتے ہیں, جب وہ عراق میں تھے تو اپنے بیٹے کے لیے لیٹرز بھیجتے تھے. ان لیٹرز میں میں یہ نصیحت کئی جگہ دیکھی. وہ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا, اگر تمہیں معنویات سمجھ میں نہیں آئے نا, تو کم سے کم مذاق نہیں اڑانا, ورنہ کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے. بھئی کوئی مانوی ایشو ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, بھئی زیادہ سے زیادہ بول دو نہیں سمجھ میں آیا, مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ہمارے پاس واقعہ موجود ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی, تفسیر المیزان کے مصنف, یہ بعض اوقات فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. ان کے اندر اتنی طاقت تھی مانوی اعتبار سے. اچھا, اب آپ کھڑے ہو کر مذاق اڑانا شروع کر دیں, ایک تو تمہارے مذاق اڑانے سے محمد حسین طباطبائی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, دوسرا یہ کہ تم محروم رہ جاؤ گے. اتنے بڑے آدمی کا مذاق اڑا رہے ہو, تم بالکل سورج کے اوپر مٹی پھینک رہے ہو, مٹی تمہارے اوپر آئے گی, سورج پہ نہیں جانے گی. کیوں مذاق اڑا ہے انسان؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو نہیں سمجھ میں آیا. آپ یہ کہو مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہو سکتا, چلو ٹھیک ہے, معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو لگ رہا نہیں ہو سکتا نا, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہوتا ہے. یہ کچھ ہے داستان یہاں پر جو ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم اس میں رائے نہ دیں. کم سے کم احتیاط تو اتنی کر لیں کہ اس میں رائے نہ دیں. مجھ سے کوئی پوچھے انجن کیسے کام کرتا ہے, کون سا انجن اچھا ہے, تو میں اس سے کہوں گا بھائی کسی میکینیکل انجینئر کے پاس جاؤ, کسی میکینک کے ہی پاس جاؤ کم از کم. میرے پاس سے کہاں ہی پتہ چلے گا کہ انجن کون سا اچھا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک دفعہ ہم قم گئے, ہمارے ایک استاد فلسفے کے ہوا کرتے تھے, استاد فیاضی دامت لوگ تشریف فرمائے, ماشاء اللہ بڑی معنویت الحمد للہ رب العالمین کے اندر. وہ اپنے معنویات کے لیے ایک بہت بڑے عالم تھے, شیخ مرتضیٰ حائری نام کر کے. شیخ مرتضیٰ حائری فرزند تھے شیخ عبد الکریم حائری کے. شیخ عبد الکریم حائری وہ تھے جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا تھا, قم کا حوضہ تاسیس کیا تھا شیخ عبد الکریم حائری نے. اور شیخ عبد الکریم حائری نے حوضہ تاسیس کیا تھا سید الشہداء کی عنایت سے. ایک زمانے میں بہت بیمار ہو گئے تھے, بالکل لب مرگ تھے, تو سید الشہداء سے توسل کیا اور کہا کہ مولا اگر مجھے زندگی ملی تو میں آپ کی خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. ان کو زندگی ملی اور اس کے بعد جو پہلی چیز ان کو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مجھے قوم کے حوضہ بنانا چاہیے. تو جب وہ یہاں تشریف لائے, حوضہ علمیہ منعقد ہو گیا, تو وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے سید الشہداء کی برکت سے ہوا ہے, اور نہیں میرے بس میں نہیں تھا. یہ شیخ عبد الکریم حائری تھے, ان کے بیٹے تھے شیخ مرتضیٰ حائری نام کر کے. مجھے لگتا ہے 1985 کا آغاز تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا. ہم جنازے میں گئے تھے, ایک اور شہر میں ہوا کرتے تھے قم سے باہر, لیکن جنازے کے لیے قم آئے تھے. بڑا بہت اجتماع تھا اس وقت. شیخ مرتضیٰ حائری کے پاس ہمارے استاد جایا کرتے تھے شیخ فیاضی نام کر کے, تشریف فرمایا بھی. ہم کبھی پہنچے ایران کافی برسوں کے بعد, یعنی میں 96 میں ایران سے پاکستان آ گیا تھا. اس کے بعد کئی سال تک استاد فیاضی سے ملاقات نہیں ہوئی. اور حقیقت یہ کہ میں شرمندہ ہوتا تھا کہ میں ان لوگوں کے پاس جا کے کیا دکھاؤں کہ ان کے نالائق شاگرد نے کیا کیا ہے. تو میں ابھی بھی نہیں جاتا ہوں ان لوگوں کے پاس کہ میں کس منہ سے جائے آدمی, کیا دکھائیں ہم لوگ یہاں پہ کچھ کریں تو پھر جا کے دکھائیں کہ بھائی ہم نے کیا کیا یہاں پہ. پر وہ ایک دفعہ ہم وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ جمعرات کے دن مہینے میں صرف ایک دفعہ پاکستانیوں کے لیے درس اخلاق رکھتے ہیں. ہم نے کہا تو بڑا اچھا موقع ہے, اور وہ جمعرات بھی تھا اس دن, تو ہم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں. تو کئی برس کے بعد ان کے سامنے پہنچے ماشاء اللہ انہوں نے فوراً پہچان لیا اور نام بھی لیا, تو بڑی خوشی ہوئی. وہیں پر انہوں نے درس میں یہ بات بتائی تو میں نے سمجھا یہ تبرکاً ہمیں نصیب ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک دفعہ شیخ مرتضیٰ حیری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور شیخ مرتضیٰ حیری کے سامنے مادہ پرستی کے اوپر بات آئی, دنیا پرستی کے اوپر. تو کہنے لگے کہ استاد نے کہا, وہ شیخ مرتضیٰ حیری کو استاد فرما رہے تھے کہنے لگے استاد نے کہا کہ ایک دعا صحیفہ سجادیہ میں ایسی ہے جو اگر کوئی خانہ کعبہ کے اطراف میں بیٹھ کر پڑھے تو مادہ پرستی ختم ہو جاتی ہے. صحیح ہے, ابھی ممکن ہے کوئی مذاق اڑائے کہ دعاؤں پڑھنے سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. چھوڑ دو, ان بزرگوں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے ابھی. وہ ایسی بات نہیں کہہ رہے کہ جس کے اوپر ہم لوگوں کو کوئی حق بنتا ہو کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں. بہرحال انہوں نے کہا, ہمارے استاد فیاضی نے کہا کہ ان کے استاد نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے, اگر کوئی مسجد حرام کے اطراف میں بیٹھ کر پڑھے تو دنیا پرستی ختم ہو جاتی ہے, مادہ پرستی ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے استاد جو ہیں مظاہرے و معنویت کے لیے بےتاب رہتے ہیں ہمیشہ. تو انہوں نے کہا کہ استاد وہ کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اب یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں بھول گیا, میں نہیں بتا سکتا, ابھی نہیں بتا پاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو, تم یہ کر سکتے ہو کہ پوری صحیفہ سجادیہ پڑھ لو ایک دفعہ. ہمارے استاد سے کہا, استاد فیاضی سے, کہ میں دعا تو نہیں بتا رہا لیکن تم یہ نہیں کر سکتے کہ پوری صحیفہ سجادیہ پڑھ لو مسجد حرام کے برابر بیٹھ کے. تو استاد فیاضی ہنس کے کہنے لگے کہ ایک دفعہ اگر وہ 10 دفعہ کہتے تب بھی پڑھ لیتا. مادہ پرستی کوئی کم مصیبت ہے؟ حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو اگر جڑ کٹ جائے تو باقی تو چھوٹی موٹی چیزیں رہ جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ استاد اگر ایک دفعہ کہہ رہے تھے, اگر 10 دفعہ کہتے میں 10 دفعہ بھی پڑھتا, کہ کہیں سے اس مصیبت سے تو جان چھوٹے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں یہاں پر اس دنیا کے اندر کہ ہم کس طریقے سے ڈیل کریں. تو یہ جو مولا کی دعائیں, یہ کیا دعائیں؟ یہ دعائیں صرف اس لیے کہ مثلا ایک آدمی کے اوپر 1-2 لاکھ روپے قرضہ ہے وہ اتر جائے, ایک آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہے بخار اتر جائے, یہ بھی ہوگا, لیکن اصلی ہدف یہ نہیں ہے. اصلی ہدف کیا ہے؟ دین سمجھو, اللہ کی بندگی کو سمجھو. ان دعاؤں کے اندر معرفت اسلامی بیان ہوئے ہیں, ان دعاؤں کے اندر عقائد کے مسائل بیان ہوئے ہیں, ان دعاؤں کے اندر انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. یہ سب کر کے کیا چاہا ہے؟ یہ چاہا ہے کہ اللہ کی بندگی پھیلے, معاشرے کے اندر اللہ کی بندگی پھیلے. اور یہ ٹاپ پرائرٹی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر ڈیولپمنٹ کی. اگر آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, ڈیولپمنٹ پیسے سے نہیں آئے گی, ڈیولپمنٹ سب سے پہلے ذہن سے آئے گی. آپ کائنات کو دیکھتے کیسے ہیں؟ جگہ جگہ آخرت کا تذکرہ ہے, جگہ جگہ اللہ کی بندگی کا تذکرہ ہے. پوائنٹ, آپ کا جو یونیورسل ویو ہے, آپ کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اگر کوئی قیامت روح اور خدا کا انکار کر دے تو سوائے ظلم کے کچھ نہیں کرے گا وہ. امام اس کو لوگوں کی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو داخل کرنے کے لیے کہیں انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے اوپر قرض ہو تو یہ دعا پڑھے, کسی کو سکون چاہیے تو یہ دعا پڑھے, کسی کو کوئی مصیبت میں لاحق ہوا ہے تو یہ دعا پڑھے, کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو یہ دعا پڑھے. یہ سارے کام کیے ہیں تاکہ انسان اپنی ضرورت کی خاطر ہی صحیح اللہ کی طرف تو جائیں گے. پھر جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے, خدا ان کی تمام ضرورتوں کو ویسے ہی حل کر دے گا. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سر دوسرا پوائنٹ ہم نے عرض کیا تھا عزت نفس کا. عزت نفس کے اوپر تفصیل سے بات نہیں ہو پائی تھی, صرف اتنی بات ہوئی تھی کہ اگر کسی معاشرے کے اندر عزت نفس نہ رہے تو اس معاشرے میں کون سی بیماری پھیل جاتی ہے؟ رشوت کی بیماری پھیل جاتی ہے. عزت نفس نہ ہو معاشرے میں رشوت پھیلتی ہے, اگر معاشرے میں عزت نفس ہو پھر رشوت نہیں پھیلتی. لوگ پست کام اسی وقت کرتے ہیں جب ان کو پستی سے ڈیل کیا جاتا ہے. اب پستی سے ڈیل مت کریں, ان سے طریقہ سے ڈیل کریں تو یہ رشوت نہیں لے گا, اس کی زندگی میں احترام کہیں اور سے مل جائے گا. تو پھر یہ پیسے کے ذریعے احترام کمانے کی کوشش نہیں کرے گا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ فیوڈل نظام کے اندر، زمیندارانہ نظام کے اندر لوگ مکاریوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے عادی ہوتے ہیں کہ زمیندارانہ نظام بنتا ہی لوگوں کی بے احترامی کے اوپر ہے، بنتا ہی اس کے اوپر ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ تو جب وہ لوگ ذلیل ہو چکے ہوتے ہیں اپنی زمینداروں کے ہاتھوں، تو پھر وہ طبیعت میں جو گندا کام ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، پھر اپنے ہر کام کو کر لیتے ہیں۔ پھر وہ تو سادہ سا کام یہ ہے، لوگوں کو عزت دینا شروع کر۔ اب یہ ایک پریکٹیکل میسج بھی ہے، آپ اور میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہیں پہ راکے چلیں، ایک اور پوائنٹ بھی عرض کرتا چلوں، ہم ہمیشہ مجالس میں جہاں کہیں پہلی دفعہ پڑھنے چاہتے جاتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ علم عیاشی کر رہے ہوں۔ علم عیاشی کیا ہوتی ہے؟ علم کی باتیں ہوتی رہیں، عمل میں دنیا تبدیل نہ ہو۔ آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، یہ جو پانچ دن سے آپ نے اتنا کچھ سنا، آپ کی لائف میں تبدیلی کیا آئی ہے؟ اگر کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی علمی عیاشی میں پھنس گئے، ہم بھی علمی عیاشی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک طرح کا علم سن کے مزہ آتا ہے، آپ کو ایک اور طرح کا علم سن کے مزہ آ رہا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہاں نہیں معلوم کتنی دیر رکے ہوئے ہیں، جتنی دیر رکے ہوئے ہیں کام کریں۔ آپ نے اتنے دن سن لیا، چلیے اچھا ہے، پانچ دن گزرنے کے بعد تھوڑا سا بیچ میں ایک پوائنٹ آتا ہے تو یہ تذکرہ اس لحاظ سے مناسب ہے۔ بھائی آپ سلیکٹ کریں گے آپ نے کام کیا کرنا ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ۔ آج اس سال ہے، اگلے سال زندہ رہے پھر آ جائیں گے، اس سے پچھلے سالوں میں بھی بولتے رہے، اس سال کوئی کارآمد بات کہہ دی، اگلے سال نہیں کہی، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ آپ کو فوراً یہ دیکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی ہے۔ کم سے کم کام جہاں سے آج کے دن کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں، شروع کریں، عزت دیں لوگوں کو، عزت و احترام دینا شروع کریں۔ آپ کہیں گے ہم پہلے ہی دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا اور بڑھائیے، دیکھیے اطراف میں کہیں کوئی چیز ہے جو رہ گئی ہے، اس کے اوپر اور محنت کر لیجیے۔ اور میں بھی اسی طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے بھی یاد رہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے، کہ ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے۔ اچھا، جو پہلے ہی زائد عزت ہے اس کو دینے کا کوئی بہت زیادہ پوائنٹ نہیں ہے۔ مثلا میرے گھر کے سامنے کوئی رہتا ہے جو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس کو پہلے ہی احترام دیتا ہوں، اس کو اور دے دوں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو میں طاقت کی وجہ سے بھی دے دوں گا۔ مسئلہ اس بیچارے کا ہے جس کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے دنیا کے حساب سے کہ جس سے اس کو احترام ملے، اس کو میں احترام دوں گا یا نہیں دوں گا، اس سے عزت نفس پھیلنی ہے۔ آپ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، آج رات کم سے کم ایک اسیسمنٹ کر لیجئے کہ آپ کہاں پہ کام کر سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ایک قدم آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ عزت نفس کا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ تھی، سب کو عزت دیتے تھے۔ اور اب چوتھے امام کی زندگی میں مجھے تطبیق کرنا ہے۔ اس زمانے میں عرب پرستی بری طرح پھیل رہی تھی، یہ جو اموی خاندان تھا یہ عربوں کا بہت قابل احترام خاندان نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کے مقابلے میں آتا تھا، ہمیشہ پست خاندان کہلاتا تھا، اس کی ذلت بہت ہوتی تھی۔ جب یہ طاقت پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمیں لوگوں کو دبانے کے لیے، لوگوں کو اپنے آپ سے خوش کرنے کے لیے ہمارے پاس خاندان نہیں ہے، دین تو ویسے ہی نہیں تھا ان کے پاس، نہ دین ہے نہ نسب ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو ایک مصنوعی خوشی دی۔ مصنوعی خوشی کیا تھی؟ نیشنلزم، عرب پرستی۔ نیشنلزم تقریباً ہمیشہ ایک دھوکے کے ساتھ آئے گا، تقریباً ہمیشہ ایک دھوکے کے ساتھ آئے گا۔ وہ کیا دھوکا؟ ایک کوئی اصلی حقیقت ہوگی جو ڈیل نہیں کی جائے گی، اس کو چھپانے کے لیے قوم کو مصنوعی غرور دیا جاتا ہے نیشنلزم کے ذریعے سے۔ فرعون نے اگزیکٹلی یہی کام کیا۔ فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ عقل مند بھی ہے، طاقتور بھی ہے، صلاحیت بھی رکھتی ہے، خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو نیشنلزم میں مبتلا کیا۔ حتیٰ جب جادوگر ایمان لے آئے تو کہنے لگا کہ تم آمن تم بھی قبل آزن لکم، تم اس پر ایمان لیا میری اجازت کے بغیر، اور ہاگا مکر مکر تم، یہ تمہاری مکاری ہے جو تم نے کیے، یہ کیوں کیے؟ تاکہ تم یہاں شہر والوں کو ان کے شہر سے باہر نکال دو اور تم ان کے شہر پہ قابض ہو جاؤ۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ لوگوں کے اندر وہی جو نیشنلزم کی فکر ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ قوم ہے, یہ قوم میری قوم کے خلاف مکاری کر رہی ہے, میری قوم کو باہر نکال کے اس کی ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کا, ظالموں کا ایک رویہ ہوگا, جب ان کو دیکھیں گے کوئی ایڈریس نہیں کر پا رہے تو ایک اور طریقے سے داخل ہوتے. بنی امیہ نے بھی یہی کیا. بنی امیہ نے دیکھا کہ نہیں, وہ نہ خاندان کے حساب سے نہ دین کے حساب سے عربوں میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, نیشنلزم کو شروع کیا, پوری طاقت کے ساتھ نیشنلزم شروع کر دی. نیشنلزم کو کہاں تک پہنچایا, یہاں تک پہنچایا کہ مدینے میں اگر کوئی عرب چل رہا ہو, اس کے پاس کوئی سامان ہو, کسی بھی عجم کو پکڑ کے کہتا تھا تو میرا سامان اٹھا, چاہے وہ عجم کتنا ہی باعزت کیوں نہ ہو, عالم ہو, دولت مند ہو, تاجر ہو, کتنا ہی باعزت کیوں نہ ہو, عجم سے کہہ گا تو میرا سامان اٹھا, اور عجم میں طاقت نہیں تھی کہ کیا میں نہیں اٹھاتا, میں کیوں اٹھاؤں, تمہارا نوکر تھوڑی ہوں, طاقت نہیں تھی. اس حد تک نیشنلزم پھیلایا ہوا تھا ان لوگوں نے. اب لوگوں کی بے احترامی ہو رہی تھی, لوگ ذلیل ہو رہے تھے اس معنی کے اندر. اس ماحول میں چوتھے امام نے کیا کیا, ہندوستان سے آئی ہوئی کنیزوں میں سے ایک سے شادی کر لی. اچھا, عربوں کے اندر یہ چیز عجیب تھی, یعنی بنی امیہ نے خطوط بھیجے مولا کے پاس کہ کیا آپ کو کوئی عرب عورت نہیں ملی تھی, نعوذ باللہ تعالی. اور مولا نے کام کیوں کیا, مولا نے اس لیے کیا کہ نئے مسلمان ہونے والوں کو بتائیں کہ ایک خاندان ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے, معاشرہ نہیں دیتا, معاشرہ عزت نہیں دے رہا تھا ان کو. امام نے فرمایا کہ نہیں, دیکھو اصل جو دین کی اساس جس خاندان کے اوپر ہے وہ خاندان تمہیں عزت دیتا ہے, اتنی عزت دیتا ہے تمہیں اپنے گھر میں لے کے آئیں گے. کیوں سید الشہدا نے ایرانیوں میں شادی کی؟ سید الشہدا نے ایرانیوں میں شادی اس لیے کہ ایرانیوں کو غلام بنا کے لایا جا رہا تھا, وہ جو مسلمان بھی ہو رہے تھے ان کو بھی اسٹیٹس نہیں دیتے تھے بنی امیہ والے. سید الشہدا نے کہا کہ نہیں, ہم اسٹیٹس دیں گے, ہم احترام دیں گے. یہ جو ہمیں ہندوستان کے اور سندھ کے علاقوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نظر آتی ہے, اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے جو چوتھے امام نے اس موقع پر سندھیوں سے شادی کی. لوگوں نے دیکھا نہیں, احترام دیتے ہیں, یہاں سے تبدیلی شروع کی انہوں نے, لوگوں کو احترام دو. ایک اور عجیب و غریب واقعہ پڑھا میں نے ایک دفعہ, یہ واقعہ تعجب میں آ جاتا ہے, انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں, اور یہ بڑا پریکٹیکل پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گویا چھٹے امام کی حیات طیبہ سے یا پانچویں امام کی حیات طیبہ سے ایک جگہ تشریف فرما ہوئے, ان کے ساتھ ایک عرب چل رہا تھا, معزز آدمی تھا معاشرے کا, ان کے ساتھ چل رہا تھا. امام کا ایک غلام تھا جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا, امام کا ایک نوکر تھا وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یہ جو نوکر تھا یہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ایک دفعہ رک جاتا ہے, امام پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو یہ اس طرح جواب دیتا ہے کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے, میں اس کو صحیح کر رہا ہوں. اچھا, نیچرلی عرب میں موسم اچھا نہیں ہے, گرمی بہت سخت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس نے تھوڑی دیر لگائی. تو جو ساتھ امام کی چل رہا تھا نا, اس بندے خدا نے اس کو پلٹ کر ایک گالی دی اور کہا کہ اتنی دیر کیوں لگاتے ہو کہ امام کو تھکا رہے ہو. کس کی ہمدردی میں کہا اس نے؟ بظاہر تو امام کی ہمدردی میں کہا, لیکن اس نے ایک گالی دی. گالی کس کو دی؟ نوکر کو گالی دی, غلام کو. نوکر تو پھر ایک اسٹیٹس ہے ہمارے یہاں, تنخواہ ملتی ہے اس کو, غلام تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. غلام کو گالی دی, جیسے ہی گالی دی امام نے اس آدمی سے کہا آئندہ سے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہونا, آئندہ سے ہمارے ساتھ چلنا نہیں ہے, تم اس قابل نہیں ہو, تمہاری زبان پہ گالی ہے, تم لوگوں کو احترام نہیں دیتے ہو. فرما آئندہ سے ہمارے ساتھ سفر نہیں کرنا, یہاں سے دور چل جاؤ. اتنی شدت, اس حد تک شدید ہے اس معاملے کے اندر, نوکر کی بھی غلام کی بھی بے احترامی کیوں تھی, کیوں گالی تھی, اسے نہیں مانتے تھے. آپ یہ تصور فرمائیں, یہ جو دین کے احکام ہیں اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی سکون سے گزر جائے گی؟ اگر اتنے ہی نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ایکسٹراز ہوتے اور فضول ہوتے تو خدا نے بھیجے ہی نہیں ہوتے. پھر ان کے ہونے نہ ہونے سے اگر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا تو خدا نے بھیجنا ہی نہیں تھا. بھیجے اس لیے کہ نہیں بھائی ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑے گا. اچھا, اب اگر ایک معاشرہ گالیاں دیے چلا جا رہا ہے, پھر گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے میں عزت نہیں ہے. اچھا, جب عزت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر پوری چین لگی ہوئی ہے. جب بے عزتی آئے گی تو اس کے بعد پھر دیکھ لو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ عالم کیا ہے؟ یہاں پہ عالم یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک آدمی اگر اسے کوئی پوسٹ مل گئی تو نیچے والوں کو تو وہ سمجھے گا کہ یہ جانور ہیں, ان کو میں جو کچھ بولوں میرا حق ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ نیچے والے بھی اس بات کو سن لیں گے کہ اوپر والے نے دی ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اب جب بے حیائی چلی گئی ہے تو پھر یہ ہوگا. عزیزان محترم, اس کو کہیں ٹوٹنا ہے. ہمارے ہاتھوں سے اللہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں سے ٹوٹے یہ, کم سے کم ہم اچھائی کا ایک ایلیمنٹ تو بنے سوسائٹی کے اندر. دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہو گیا, اس سے کچھ سیکھ لیں. ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ان کی سیرت پہ چلنا ہے. اس سے ہم سیکھیں کہ بھائی ہم نے اپنی زبان صاف رکھنی ہے, ہم نے اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا ہے. معاشرہ کچھ بھی کرے, ہم اپنی زبان گندا نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ کے اوپر انچارج ہیں, 200 ملازم آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, 200 مزدور آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں. آپ سے صرف ایک بات کہی جائے گی, اگر تم نے گالیاں نہیں دی نا, یہ سنیں گے ہی نہیں تمہاری. ایکسکیوز یہ بنے گی کہ بھائی تم نے گالیاں نہیں دی نا, یہ لوگ سننے والے ہی نہیں ہیں. نبی نے جاہلیت کے زمانے میں گالیاں دیے بغیر سب کچھ کیا. اب ہم جاہلیت سے ہی بدتر رہیں گے. اب تو یہاں پھر تھوڑا لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آدمی ہمارے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہا ہے. تو آپ ہرگز اس ایکسکیوز کو قبول مت کریں. آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنائیں, اس اسٹینڈرڈ سے نیچے مت آئیں. اور آپ اسٹینڈرڈ سے نیچے آئیں گے, معاشرے کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آئے گی. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام خدا کی بندگی پہ کام کیا, عزت نفس پہ کے اوپر کام کیا. اب دیکھیے اور معاشی منصوبہ بندی کس طریقے سے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا ایک کام انجام دیا کرتے تھے, ایک خاص زمانے میں ایک خاص وقت میں امام غلاموں کے بازار جاتے تھے. سال کا ایک زمانہ ہوتا تھا, غلاموں کے بازار جاتے تھے. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں انسان بکا کرتے تھے, غلام بکا کرتے تھے. اسلام اسے پسند نہیں کرتا تھا, لیکن اسلام کو پتا تھا کہ اگر ایک دن میں ساری غلامی ختم کی تو کم از کم بھی 30-40% سوسائٹی کے لوگ غلام تھے جو دوسروں کے گھروں میں رہ رہے تھے, ان کے پاس ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا. اگر اسلام ایک رات میں غلامی ختم کرتا تو سوسائٹی میں کیوس ہو جاتا. 40% لوگ گھروں سے باہر آ جاتے, ان کے پاس نہ رہنے کوئی جگہ ہوتی نہ کوئی پیسہ ہوتا. اسلام نے اس طرح سے مقابلہ کیا کہ 100-200 سال میں یہاں سے غلامی ختم کر دی. اور اب آپ تصور کریں جو ہیومن رائٹ کے چیمپئن امریکہ وغیرہ ہیں, ان کے ہاں 150 سال پہلے تک بھی غلامی چل رہی تھی. غلامی کے ختم کرنے کے حکم کے اوپر جنگ ہوئی ہے ان کے اندر کہ یہ حکم کیوں دیا گیا. 150 سال پہلے بھی ان کے ہاں غلامی چل رہی تھی, اور جو ابراہم لنکن آیا تھا اس نے اس کا مقابلہ کیا کسی طریقے سے. یہ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں, اور ہمارے بچوں نے چونکہ ہسٹری پڑھی نہیں ہوتی تو بےچارے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی تم ہو گئے, چونکہ ہمارا اس وقت کا تو ریکارڈ بہت ہی خراب ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو آج کا ریکارڈ خراب ہے اس کے بھی یہ براہ راست ذمہ دار ہیں, براہ راست ذمہ دار ہیں. مثلا کوئی ہم سے کہے گا بھائی ہمارے وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں وزیرستان بنایا کس نے, وزیرستان میں ان بیوقوفوں کو پہنچایا کس نے, ان کو اسلحہ کس نے دیا ہے, ان کو ٹریننگ کس نے دی ہے, ان کو یہ ساری سپورٹ مل کے اثر آئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ہمارے ملک کا تو کچھ اور ہی حشر کر دیا انہوں نے. اب اس کے اوپر بات نہیں کروں, میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کہ اس میں اگر گیا تو پھر باقی چند منٹس رہ گئے, یہ بھی اسی میں نکل جائیں گے اور جو ٹاپک پورا کرنا چاہتے ہیں وہ رہ جائے گا. امام ایک خاص وقت پہ غلاموں کے بازار جایا کرتے تھے, ایسے غلاموں کو خریدتے تھے جن کی معمولاً مارکیٹ نہیں تھی, لوگ خریدنے والے نہیں ہوتے تھے, انہیں امام خریدتے تھے. اچھا خریدنے کے بعد کیا کرتے تھے, یہ بہت عجیب پوائنٹ ہے. خریدنے کے بعد اپنے گھر میں لاتے تھے, ایک سال تک اپنے ساتھ رکھتے تھے. ایک سال تک, ایک سال کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک سال تک امام کے گھر میں رہتے ہوئے وہ تربیت کے مرحلے سے گزرے گا. ایک سال تک اس کی تربیت ہوگی, اس ایک سالہ تربیت میں اس کو دین بھی ملے گا, اس کو روزگار کی کمانے کے طریقے بھی ملیں گے. ایک سال کے بعد امام کچھ پیسہ دے کر اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے. امام نے تربیت بھی کی, روزگار کا وسیلہ بھی دیا, پیسہ بھی ہاتھ میں دیا, اس کو صاحب عزت مستقل پاؤں پہ کھڑا کر کے آزاد کر دیا. جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو مدینے کے اندر چھوٹا موٹا لشکر تھا ان جیسے لوگوں کا جو امام کے آزاد ہوئے ہوئے تھے. اتنے لوگوں کو امام نے آزاد کیا تھا. صحیح, اس میں پلاننگ نظر نہیں آ رہی. اور یہ کب کی بات ہے, یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. اب ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہیں. امام 1400 سال پہلے ہمیں ویلفیئر کا ایک پیٹرن دے رہے ہیں, کہ دیکھو یہ کہ تم ایک آدمی کا پیٹ بھر دو یہ تو کرو، خود رات کو جاتے تھے پیٹ بھرتے تھے، لیکن ایک تمہاری پروگرامنگ ہو جو لمبی مدت کی پروگرامنگ بھی ہو، جس میں سال بھر تمہیں کسی کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی، اس کا خاندان بنا. اکثر ان نوکروں کی شادیاں کرواتے تھے امام، تاکہ جب یہ گھر سے باہر نکلے اس کی زندگی میں اور کوئی مسئلہ نہ ہو، پھر یہ ترقی کرے، آگے بڑھے، اپنے معاشرے کے اندر اپنے کردار کو انجام دے. عزیزان محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا چکی ہیں. اس میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، روزگار، سب کچھ شامل ہو رہا ہے امام کی طرف سے. اب یہ ہمیں آج سمجھ میں آیا ہے، اور اب پوری دنیا سمجھ رہی ہے اور ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے، تو ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ اور اب بھی اگر نہیں سمجھیں گے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر ہمارے لیے مشکلات کا ایک انبار لگا ہوا ہے. اب آپ کے آپ کو میں ریکال کرتا ہوں جو کچھ ہم نے ان چند دنوں کے اندر کہا، اور جہاں میرا پوائنٹ کیا ہے، ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری قوم کو کچھ دیکھنا پڑے گا کہ جو ذمہ دار اقوام ہوتی ہیں ان کی خاصیتیں کیا ہوتی ہیں. یہ جو ذمہ دار اقوام ہوتی ہیں ان کی مثال کے طور پر خاصیتوں کے اندر ہم نے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. اور جو آخری پوائنٹ جس کے اوپر ہم نے اصرار کیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ حکمتوں کا اور اولویتوں کا تعین کرتے ہیں، کس چیز کو کتنی پرائیورٹی دینی ہے. اور اس پرائیورٹی کا جب ڈسکشن آیا تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو سوشل انالیسس ہوتا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دم کوئی چھوٹا سا کام کیا اور معاملہ ختم ہو گیا. کہ مثال کے طور پر آپ اٹھے، آپ نے کہا میں آج 1,00,000 روپے تقسیم کروں گا، آپ نے 1,00,000 روپے تقسیم کیے اور اب آپ سوچ رہے ہیں معاشرہ تبدیل کیوں نہیں ہوا. 1,00,000 کیا، 10 ارب بھی آپ ایسے تقسیم کریں گے تبدیل نہیں ہوگا. آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے ادارے بنانے پڑیں گے. یہ آپ کا کام ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا. اس میں کچھ مدت لگتی ہے، اس میں وسائل آپ کے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے خرچ ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ کو اپنا کام کا اثر بھی نظر آتا ہے. اور اس سلسلے میں کئی شواہد آپ کی خدمت میں عرض کیے، چونکہ کل وہ سوال کیا گیا تھا، کل پرسوں اہل بیت کے حوالے سے، کہ ان کے کام کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے یہ عرض کر دیا. اب ایک جملہ پرسوں کہا تھا وہ رہ گیا تھا، وہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی جو غریب آدمی ہے وہ مہنگا کپڑا خریدے، وہ سستا کپڑا ہرگز نہ خریدے. تو اس کے اوپر دو چار کمنٹس کر دوں. کسی نے کل پھر پوچھا تھا کہ آپ نے تشریح نہیں کی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
یہ جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں وہ لوگ ٹائم مینجمنٹ کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے چیزوں کو پلان نہیں کیا تو ایک چیز ہوگی جس کا ٹائم زیادہ ہوگا آپ کے پاس، کر لیتے تو آسانی سے کر لیتے، آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ ایک ایسے وقت میں آپ کے سر پہ آئے گا جب آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا. مثال بہت سادہ سی، کہ بھائی آپ کے پاس گاڑی میں ایک خرابی نظر آ گئی، آپ کو گاڑی چل رہی ہے ابھی لیکن ایک خرابی آپ کو نظر آ گئی ہے کہ ہاں یہ گاڑی میں خرابی ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج جب آپ کے آفس کی چھٹی ہو آپ نکلیں، اپنی گاڑی کو میکینک پہ لے جائیں، دل پہ جبر کر کے اپنے آرام کے ٹائم میں سے نکال کے آپ وہاں پہ لے جائیں، اس کام کو کروا لیں اور گھر واپس آ جائیں. کیا یہ کام ارجنٹ ہے؟ نہیں، ارجنٹ نہیں ہے، گاڑی تو چل رہی ہے فی الحال، صحیح ہے. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ خرابی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں چونکہ ارجنٹ نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹال دیتے ہیں. اچھا وہ ٹال دیتے ہیں اور پھر جو وہ ٹلتی ہے تو پھر ایک اور دفعہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، صبح آپ کو 10 بجے پہنچنا تھا کہیں پر، 9:45 ہو چکے ہیں، گھر سے آپ نکلے گاڑی خراب ہو گئی، اور اسی وجہ سے خراب ہوئی ہے جو 6 دن سے خراب ہوئی بھی تھی اور آپ اس کو 6 دن میں صحیح کر سکتے تھے. اچھا اب کیا مصیبت آئی ہے، اب مصیبت یہ آئی کہ 6 دن پہلے اگر آپ اس کو صحیح کروا دیتے نا تو ٹائم آپ کے ہاتھ میں تھا، اب ٹائم بھی نہیں ہے اور گاڑی آپ کو چاہیے. یہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک مصیبت آئی تھی آپ کے آسان وقت میں، آپ کو اس وقت نپٹا لینی تھی، اب طالبان کے ساتھ آئی ہے، اب ٹائم نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ قربان کرنا ہے یا گاڑی قربان کرنی ہے؟ اب آپ نے قربانی دینی ہے. کیوں؟ آپ کو جب اپرچونٹی ملی آپ نے اس کو اویل نہیں کیا تھا، صحیح ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی گاڑی خراب تھی. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک تو وہ طریقہ جو ہمارے معمولاً مکینکس حضرات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ جو پیس ہے نا یہ ہے 500 روپے کا، لیکن میں اس کو ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ یہ 100 روپے میں نبٹ جائے گا. آپ نے 100 روپے میں نپٹا دیا اور اب جو مصیبت آئی مجھے کہ یہ پیس اپنے ساتھ 2 پیس لے کر اور بیٹھا ہے، تو 500 اس کے ہیں اور 2 ان کے، 500 تو اب 1,500 روپے کا خرچہ ہے. کیوں؟ آپ نے 400 روپے بچانے کی کوشش کی تھی، کس جگہ پر؟ جہاں پہ نہیں بچانے چاہیے تھے. صحیح ہے. اب سوال یہاں پر ہے, میں غریب آدمی ہوں, مجھے کپڑا خریدنا ہے, سستا خریدوں یا مہنگا خریدوں؟ بھائی اگر سستا کپڑا خریدوں گا چند دنوں میں اس کا رنگ اترے گا, پھر یہاں پہ اس کے بھورے نکلنا شروع ہو جائیں گے, پھر یہ کپڑا پہننے کے قابل نہیں ہوگا, پھر ایک اور خریدنا پڑے گا. اب ایک اور مشکل ہے, درزی والے کو دے چکے ہیں نا آپ پیسے, اب دوبارہ درزی والے کو بھی دینے ہیں. صحیح ہے. تو بہتر کیا ہے بھائی, مہنگا خریدوں؟ مہنگا خرید. تو غریب آدمی سستا خریدے یا مہنگا خریدے؟ غریب آدمی مہنگا خریدے. غریب آدمی سستا کپڑا خریدنے کی کوشش نہ کرے, یہ امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں. وہ لوگ سستے سستے خریدتے ہیں, بار بار خریدتے ہیں, بار بار خریدتے ہیں, اور ان سے زیادہ بھی احمق وہ ہوتے ہیں جو مہنگے مہنگے بار بار خریدتے ہیں. تو ان سے بھی بڑے عقل مند ہوتے ہیں. آپ عقل مندی کے ساتھ کام کریں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, ہم پاکستان میں 15-20% ہیں, اس اعتبار سے امیر ہیں یا غریب ہیں؟ غریب ہیں, کیونکہ ہم 15-20% ہیں, 80% نہیں ہیں ہم لوگ. صحیح. اس اعتبار سے غریب ہیں, دولت کے اعتبار سے غریب نہیں ہیں, اس اعتبار سے غریب ہیں, تعداد میں کم ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا, بندوں کو بے دھڑک استعمال کریں سستے سستے میں یا نہیں؟ سوچ سوچ کے, کیونکہ ہم غریب ہیں, ہم سستا کام نہیں کر سکتے, ہمیں مہنگا کام کرنا چاہیے ہمیشہ. اب ہم نے اپنے بندے کہاں استعمال کیے ہوئے ہیں, اپنا پیسہ کہاں استعمال کیا ہوا ہے, اپنی اپرچونیٹیز کہاں استعمال کی ہوئی ہیں؟ سستے کاموں کے اندر. اس کو لاؤ مہنگے کاموں کے اندر. آپ غریب ہیں, غریب آدمی سستا کپڑا نہیں خریدتا ہے, غریب آدمی مہنگا کپڑا خریدتا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور ہم اپنی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں جب سستے کام کرتے ہیں. ایک طرف سے غریب ہیں, دوسری طرف سے بے دھڑک خرچ کیے چلے جا رہے ہیں, خرچ کیے چلے جا رہے ہیں. اور کن کاموں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں جس پہ نہیں ہونا تھا؟ ایک بنیادی کام کرو, بنیادی کام کر کے سامنے آؤ تو پھر پتہ چلے کہ بھئی ہم نے کہاں پہنچنا ہے. اب اتنے کام ایسے پڑے ہیں سوسائٹی کے اندر جن کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہے کہ بھئی یہ کس نے انجام دینے ہیں سارے کام. کسی نے مجھے, ٹریولنگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو مختلف ملکوں کی پریکٹسز پتہ چلتی ہیں, مختلف ملکوں میں ہو کیا رہا ہے. ایک گروپ نے کام کیا, ابھی انگلینڈ میں تھا, یو کے میں, تو وہاں پہ ایک انڈین لڑکا مجھے ملا, بمبئی کا رہنے والا شیعہ لڑکا, بہت اچھا لڑکا. تو مجھ سے کہنے لگا, مولانا میں ایک کام شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا, بمبئی میں جہاں جلوس گزرتا ہے نا, اس کے پیچھے لوگ کوڑا پھیلا کے چلے جاتے ہیں, میں پیچھے سے جھاڑو دلواؤں گا, پیچھے سے جھاڑو دلواؤں گا, تاکہ اگر کوئی بعد میں کوئی اور آئے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ جلوس والوں نے کتنا کوڑا پھیلایا. کہیں گے بھائی ماشاء اللہ, یہ عقل مند آدمی ہے, یہ ہے نا عقل مندی کا کام. اب کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم جلوس کے دن آئے اور جھاڑو لگائے. جلوس میں جھاڑو لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ شیر کی امیج کا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کوڑا پھیلانے والے نظر آئے یا کوڑا سمیٹنے والے نظر آئے؟ ہمیں کیوں کوڑا پھیلانے والا دکھاتے ہو؟ ابھی دبئی کے اندر انہوں نے کیا کیا, دبئی میں انہوں نے تمام جتنے بھی راستے میں پولز لگے ہوئے تھے, سب پولز کے اوپر بڑی بڑی تھیلیاں باندھ دی ہیں, اور لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ جتنے کپس ہیں یہ سب تھیلیوں میں ڈالو. سردی کا وقت ہے نا, لوگ چائے پئیں گے, کافی پئیں گے, سوپ پئیں گے, اس کے کپ پھینکیں گے, اور وہ پتہ چلتا ہے ٹریش کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پر. لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون سے کون گزری یہاں سے, بری امیج ہے ہمارے لیے. تو ایک گروپ بنا, اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, کتنی دیر کا کام ہے, ہم پیچھے سے آئیں گے, ہم جھاڑو لگاتے ہوئے چلے جائیں گے, لوگ گزر جائیں گے, اگلے دن روڈ خالی ہو, صاف ہوگی. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہی کام تو میونسپلٹی کا کام ہے, میونسپلٹی کر لے. آپ ذرا یہ کہیں گے انسان, بھائی میونسپلٹی کا کام ہے, میونسپلٹی کرے. سوال یہ ہے, ہم اپنا قومی کام خود کریں یا دوسروں کے اوپر ڈال دیں؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, ہم نے اپنی سیکیورٹی بھی دوسروں کے کندھوں میں ڈالی تھی, اب تک رو رہے ہیں ہم لوگ. یہی کیا تھا نا, پولیٹیکل پارٹیز آ کے ہمیں رشوتیں دیتی تھیں, ہم آپ کی حصداری کا تحفظ کریں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں. صحیح ہے. پھر 3-4 سال پہلے ہمارے لوگوں کے دماغ میں آیا کہ اس قاعدے کو توڑو, اب ہم کہیں گے اب کوئی ہمیں رشوت نہ دے عزداری کی تحفظ کی, اب ہم عزداری کا تحفظ خود کریں گے. جب مرنا ہی ہے اور ہمارے ہی جوانوں نے علم اٹھا کر جان دینی ہے, تو ہمارے جوان تو زیادہ ریلائبل ہیں اس پولیس اور فوج کے مقابلے میں, وہ کھڑے تو رہتے ہیں کم از کم یہاں پہ. ان کو ٹرین کرو, ان کو طاقت دو, ان کو جرات دو, ان کو ہمت دو, ان کا ساتھ دو, ان لوگوں کو لاؤ کھڑا کر دو. پہلے بھی لوگ بم پھاڑ رہے تھے، ابھی بھی پھاڑ لیں گے زیادہ سے زیادہ، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے نہیں، کسی میں جرات نہیں ہوگی، پھر کسی میں جرات نہیں ہوگی. قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھے. یہ اچھا نہیں ہے دوسروں کے اوپر انحصار کرنا. کچھ جگہوں کے اوپر قابل انحصار ہے، کوئی دنیا کے اندر قوم یہ نہیں کر سکتی کہ اپنے اطراف میں ایک دیوار کھڑی کر دے اور کہے نو امپورٹ نو ایکسپورٹ اور ہم جو ہیں وہ ایبسلوٹلی انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے. قومیں یہ بات نہیں کر پائیں گی. لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان میں دوسروں پہ انحصار کرنا اچھا کام نہیں ہے. آپ اپنے اوپر انحصار کریں، جس سے آپ کی امیج بن رہی ہے اس میں اپنے اوپر انحصار کریں. جس طرح آپ پانی کے اوپر دوسرے پہ انحصار نہیں کر سکتے، کھانے میں دوسرے کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، امیج میں بھی دوسروں پہ انحصار مت کریں. اپنی امیج خود بنائیں. آپ کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو خود ڈیل کریں. دنیا کے سامنے آپ نے دکھانا ہے ہمارے اندر نظم و ضبط، اس نظم و ضبط کو کیسے پورٹری کیا جائے دنیا کے سامنے. اور یہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے اس وقت، اس وقت نمبر کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس وقت آرگنائزیشن کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کا نمبر کتنا بڑا ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کی آرگنائزیشن کتنی زیادہ ہے یہ کاؤنٹ ہوگی. جو عسکری رضا کے جنازے کے اوپر جو بہت بڑی بات جو دشمن کو ہلا گئی تھی وہ آرگنائزیشن تھی، کہ بھائی انہوں نے آرگنائز کیسے کر لیا یہ سارا کام، اور وہ بالکل ابرپٹلی، کوئی پہلے کی پلاننگ نہیں تھی، اچانک ہو گیا اور لوگوں نے کتنا نظم و ضبط کے ساتھ کام کو کر لیا. یہ مصیبت کی بات تھی ان کے لیے، اور جو انہوں نے بلبے مچائے اس کے بعد وہ آپ کے سامنے. تو آپ کو جو اس وقت ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ بھائی اپنے ریسورسز کے اوپر سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے، ان کے لیے پرائیورٹیز طے کی جائیں، ان کو دیکھ داکھ کے لگایا جائے. ایک ایک بندہ قیمتی ہے، کسی کو ضائع نہ کیا جائے. کچھ بچے ہم سے ایجوکیشن کے کیریئر کے بارے میں بھی سوال کر رہے تھے، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر عرض کریں گے. ہمارے بندوں کو بہت امپورٹنس ہونی چاہیے کہ وہ جائیں کس طرف، کام کس طریقے سے کریں. اس پاکستان میں اگر ہم پاکستان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ملک ہمیں نظر انداز کر دے. ہمیں پاکستان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. پاکستان کی ضرورتیں ہماری طرف سے پوری ہو رہی ہیں. جب ہم اس کام کو کریں گے یہ ملک ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتا. ہمیں اس ملک کی ضرورت بننا ہوگا، اس ملک کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر ہوں، ہم اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس مفید بندے ہوں، منصوبہ بندی ہو، کام کرنے والے لوگ ہوں. الحمدللہ رب العالمین، جذبہ ہم لوگ کے یہاں بہت ہے، صرف منصوبہ بندی کی کمی ہے، جابس ڈھونڈنے. اچھا، اس میں بہت وقت ہو گیا ہے، بس ایک دو جملے اس میں عرض کرتا چلوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی پلاننگ ذہن میں آتی ہے، کرنے والے نہیں ہوتے، کرنے والے نہیں ہوتے. اس کا ایک حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ کتنی بڑی کیوں نہ ہو اسے بریک کریں، اور اتنا سا بھی اگر آپ خود کر سکتے ہیں نا تو کر ڈالیں، کچھ کر دیں، کچھ کر دیں. مثلا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، فرض کریں یہ جو صفائی والا ایشو ہے، فرض کریں کہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. میں نے کل کسی کو جب ایک ڈسکشن میں ایک بات کرتے میں نے لکھ کے بھیجا کہ تمہاری نظر میں کون سا گروپ ہے کراچی میں جو اس کام کو کرے گا، تو اس نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں، جو ظاہر ہے کہ ابھی نہیں ملے گا اسے. ٹھیک ہے، تو میں سوچنے لگا کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی گروپ نہیں ہے فی الحال جو اس کام کو کر سکے. لیکن اس بات کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں گے چند لوگ تیار ہو جائیں گے، چند لوگ تیار ہو جائیں گے، وہ اپنی ڈیوٹی سمجھیں گے کہ نہیں ہمیں اس کام کو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ چند دنوں کے اندر یہ کام چل نکلے گا. ایک اچھا کام دیکھیں، کرنے میں دیر نہ لگائیں، انتظار مت کریں. ایک سینٹرل پلاننگ ہوگی، پھر اس کو کام کو شروع کیا جائے گا. جو آپ کی کیپیسٹی میں ہے، اگر آپ کی کیپیسٹی میں ہے آپ اس کو شروع کر دیجیے، طریقے سے شروع کریں، خلوص کے ساتھ شروع کریں. خدا انشاءاللہ برکت دینے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں ایک بڑے مقام تک جانے کی دعوت دیتے ہیں، مسلسل بڑے مقام کی طرف. کبھی بھی ایک لمحے کو مستقبل سے نا امید نہیں ہے، ایک لمحے کو نہیں کہتے کہ نہیں معلوم مستقبل برا ہے. نہیں، ہمیشہ کیا، مستقبل اچھا ہے. مستقبل کتنا اچھا ہے، فرماتے تم لوگ سوچ نہیں پاؤ گے اتنا اچھا مستقبل. بار بار وعدہ دیتے تھے ایک وقت آئے گا ہمارے فرزند تشریف لائیں گے، دنیا کو تبدیل کر دیں گے، عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا. بدترین مسائل جھیلتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو صحیح ڈائریکشن میں امید دلاتے تھے کہ نہیں یہ ہو جائے گا. اور مثلا اگر اس بات کو سوچیں کہ یہ امید دلانا بعض اوقات کتنا سخت ہوتا ہے، یعنی اگر واقعا اس بات کو سوچیں کہ عصر عاشور کیسے امید دلائی جا سکتی ہے، بالآخر امید دلانے کے لیے ایک ظاہر بھی چاہیے ہوتا ہے نا، آپ ایک ظاہر کو دیکھتے ہیں پھر امید دلا رہے ہوتے ہیں. سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، تنہے تنہا ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور ہم لوگ ایک جملہ معمولاً کہا کرتے ہیں جس کی شدت شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ جملہ بہت شدید ہے. وہ یہ کہ وہ تنہے تنہا کھڑے تھے اور ایک نظر مقتل کی طرف دیکھ کر کہا، عباس تمہیں آواز دیتا تھا، اب آتے کیوں نہیں؟ یہ جملے بہت عجیب تھے. جو شہید الشہداء ارشاد فرما رہے تھے وہ بہت عجیب تھا. ایک موقع پر زہیر بن قائن کو آواز دی، کبھی مولا ابو الفضل عباس کو آواز دی، کبھی اپنے اصحاب باوفا کو پکار کر کہا، میں کل تمہیں پکارتا تھا تم آ جایا کرتے تھے، اب آتے کیوں نہیں؟ پھر ایک موقع پر بہت عجیب کام ہوا، دونوں ہاتھوں میں شمشیر تھامی، دشمن کا مقابلہ کیا، شیر خدا کا بیٹا میدان کربلا کے اندر بھوک اور پیاس کے ساتھ تنہائی کے ساتھ لڑا. ایک موقع پہ خیمے کے سامنے آ کر ابو الفضل سے کہا، دیکھا ابو الفضل تم نے میری جنگ. ایک راوی کہتا ہے میں نے دنیا میں کسی بھوکے اور اکیلے رہنے والے کو ایسا لڑتے نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا سب کچھ قربان ہو چکا ہے، لیکن میدان کے اندر کھڑے ہوئے استقامت دکھا رہے ہیں. عزیزو یہ تو مرد ہے نا، یہ تو امام معصوم ہے نا، جن کے اندر اتنی امید ہے، جن کے اندر اتنی طاقت ہے. بس ایک لمحے کو سوچو جب بی بی زینب چوتھے امام کو ہماری میں سوار کر رہی ہے، چوتھے امام نے بقتل کی طرف دیکھا کہ باپ کا بھی گرو کفن لاشا ہے اور میں بیٹا ہوں اور میں کفن بھی نہیں دے سکتا ہوں. نہیں معلوم میرے مولا نے کیا احساس کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ مستقبل کی امید دلانے والی خاتون، وہ تشریف لائی، انہوں نے کہا بیٹا کب مت کھاؤ، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہو جائے گا. فرمایا تم کب مت کھاؤ، تمہارے باپ کا نام زندہ رہے گا، تمہارے باپ کے ماننے والے ہوں گے، یہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے. میں کہوں گا بی بی 1400 سال انتظار کے بعد اب 3 کروڑ لوگ چہلوں پر دبا ہوں گے.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، فرزند اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين.